بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد خزائن شریعت و طریقت ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے خزائن شریعت و طریقت اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدانہ تھا غم جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے غم جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے فانی معشوقوں کا غم فانی ہے فانی معشوقوں کا غم فانی ہے لہذا ان کو لات مار دو یہ اللہ کے راستے کے لات و منات ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ بدنظری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جس سے قلب میں بے کیفی اور بدمزگی کا پیدا ہونا لازمی ہے چاہے معشوق کتنا ہی حسین ہو جس کی ایک نظر سے انسان بے ہوش ہو رہا ہو یعنی خوب مزہ لے رہا ہو لیکن چونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اس بندے کا دل اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرتے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اس کا دل اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم پہلے فرمایا اور ورضوا عنہ بعد میں فرمایا یعنی جس غلام سے مالک راضی ہوتا ہے اس غلام کو خوش رکھتا ہے اور جس سے مالک ناراض ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب میں بے چینی اور پریشانی کا نقد عذاب لازم ہے یہ نوٹ کر لو جب نیک عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو قلب میں سرور اور خوشی ہوتی ہے اور جب ناراض ہوتا ہے اللہ رخ پھیر لیتا ہے تو دل غم سے بھر جاتا ہے میرا شعر ہے حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا اللہ تعالیٰ جس قلب کو پیار کی نظر سے دیکھ لیں وہ گلستان ہو جاتا ہے اور جب ہم اپنا رخ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتے ہیں کہ اچھا غیر سے دل لگاتے ہو لگا لو ہم بھی تم سے رخ پھیرتے ہیں جب اللہ نے اپنا رخ پھیر لیا تو دل بیاباں ہو گیا اور اس کے بعد غیر اللہ کی جانب سے بے وفائیاں ملتی ہیں اور کھوپڑیوں پہ لاتیں ملتی ہیں کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے زندگی اس پر وبال ہوتی ہے کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے زندگی اس پر وبال ہوتی ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کی بعد زندگی کا کیا حال ہوتا ہے کھوپڑی فارغ البال ہو جاتی ہے جہاں جاتا ہے ہر طرف جوتے پڑتے ہیں یہ جوتے پڑنا محاورہ بھی ہے سر پہ بھی جوتے پڑ جاتے ہیں زیادہ ذلت اور رسوائی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے جوتے ظاہراً بھی پڑ سکتے ہیں لیکن باطناً بھی پڑتے ہیں یعنی دل پر عذاب نازل ہوتا ہے دل پر جوتے پڑتے ہیں دنیا کا بھی ضرر اور آخرت کا بھی ضرر اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پرستش کی تھی جس معشوق کی پرستش کی تھی جب اس حسین کی شکل بدل جائے گی تو پھر اس سے اپنی طبیعت سے فرار اختیار کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم طبیعت کے غلام نہ بنو کہ جب تمہاری طبیعت چاہے اس وقت تم طبیعت کی غلامی نہ کرو بلکہ ہمارا حکم سمجھ کر اس حسین سے بھاگ جاؤ کیونکہ جب تم بعد میں بھاگو گے اس وقت طبیعت کی غلامی سے بھاگو گے ہماری بندگی سے نہیں بھاگو گے ہر عاشق زوال حسن کے بعد فرار پکڑ لیتا ہے لیکن اس وقت اس نے اپنی طبیعت سے فرار اختیار کیا طبیعت سے اس حسن پر قرار پکڑا اور طبیعت سے فرار ہوا تو یہ کیا کمال ہے طبیعت سے اس حسن پر قرار پکڑا اور طبیعت سے فرار ہوا تو یہ کیا کمال ہے یہ فرار اللہ کے لیے نہیں ہوا اللہ کی رضا کے لیے اس کا فرار اس وقت ہوگا جب حسن پر عالم شباب ہو اور اس کی طبیعت میں اس حسین شکل کے لیے زبردست کشش ہو اور اس وقت وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے بھاگے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی ورنہ طبیعت کی غلامی سے جانور میں اور اس میں کیا فرق ہوا جب جانور کو اچھی غذا ملی کھا لی جب چاہا وہاں سے بھاگ گیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے اپنی طبیعت کے غلام نہ رہیں اپنی محکومی کو ثابت کریں اس لیے خواہشات ہوتے ہوئے بھی پھر ان سے رکنا ہے، اور اگر یہ مجاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں سبھی ولی اللہ ہو جاتے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں مقرب بنانے کے لیے پرچہ ذرا مشکل کر دیا۔ جب ہر شخص کو اپنی دوستی کا معیار کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ مالک الملک کو اپنی دوستی کے معیار بنانے کا حق کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجاہدہ رکھ دیا کہ اگر تم اپنی حرام خواہشات کا خون کر لو تو ہم تمہارے قلب کی نامرادیوں کی راہوں سے مراد بن کر آ جائیں گے۔ اگر تم اپنی حرام خواہشات کا خون کر لو تو ہم تمہارے قلب کی نامرادیوں کی راہوں سے مراد بن کر آ جائیں گے۔ ان فانی معشوقوں کو دیکھ کر پاگل ہو جانا یہ چیز سلوک میں نہایت مضر ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں، میں آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میرا نفس آپ سے کم نہیں ہے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہم کو مخلص بنا، اور اپنی مخلوقات کے ساتھ بھی ہم کو مخلص بنا، اور حزین مخلوق کے ساتھ اخلاص کیا ہے کہ اس کو شہوت سے نہ دیکھیں اور اس کے متعلق دل میں برا خیال نہ لائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق کوئی برا تصور کریں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ان سے نظر بچا کے رکھو اور ان سے دور رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کی کسی سے دوستی ہے اور اس کا بیٹا بہت حسین ہے، تو باپ کی دوستی کا حق ہے کہ اس کے بیٹے سے دور رہو۔ جب باپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طبیعت کا حسن پرست ہے لیکن پھر بھی میرے بیٹے کو دیکھ کر نظر نیچی کر لیتا ہے اور اس کے قریب نہیں ہوتا، تو باپ کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کے کسی حسین بندے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو بے آبرو کرتا ہے نہ اپنے کو بے آبرو کرتا ہے، اس کا درجہ انشاءاللہ بہت اونچا ہوگا۔ دوسروں کی ہزاروں تسبیحات سے اس کا یہی ایک مجاہدہ اسے کہیں سے کہیں لے جائے گا، مگر تسبیحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے نفس کے مقابلے کے لیے قوت پیدا ہوتی ہے۔ تسبیحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اللہ کے نام سے نفس کے مقابلے کے لیے قوت پیدا ہوتی ہے۔ خالی آواز سن کر راستے کا علم تو ہو جائے گا مگر اس پر چلنے کی طاقت اللہ کے نام سے ملے گی۔ بعض لوگ رات دن خانقاہوں میں رہے، نہایت ہی سمجھدار، شیخ کے تمام علوم اور معارف ان کی زبان پر، لیکن ذکر و فکر نہیں کیا، اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوئے، لہذا روحانیت حاصل نہیں ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ حج کا عمل انتہائے عشق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حج کا عمل انتہائے عشق ہے، جس میں حاجیوں کی وضع بھی عاشقانہ بنا دی گئی کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بس ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے۔ عاشق کو لباس کا کہاں ہوش ہوتا ہے، احرام کی حالت میں جوئیں نہیں مار سکتے، جوئیں پڑنے سے سر صحرا بنتا ہے، تو صحرا بننے دو۔ خوشبو مت استعمال کرو، یعنی جتنی چیزیں صفائی اور نظافت کی ہیں سب ختم، بالکل علول جلول رہو۔ جیسے عاشق کو سوائے معشوق کے کچھ یاد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیں عاشقانہ رکھی ہیں۔ ننگے سر ننگے پیر جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، جوتا بھی اس طرح پہنو کہ پیر کے اوپر کی ہڈیاں کھلی رہیں۔ بڑے لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں، حج میں اللہ تعالیٰ نے سب شان خاک میں ملا دی کہ وطن سے دور، کھانے پینے کی سہولتوں سے محروم، ننگے پیر ننگے سر رہو، اور حج کے بعد سر بھی منڈا دو اور سر سے سرکشی نکال دو۔ سر منڈانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سر سے سرکشی نکال دی۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی، سرکشی سر سے نکالی جائے گی۔ اگر وہاں نزلہ زکام بخار ہو جائے تو گھبراؤ مت، وہاں کی بیماری بھی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب یہاں آئے تو یہی سمجھ کر آئے کہ ہم بس اللہ کے ہیں۔ ہر حالت میں مست رہو، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو۔ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا بڑے نصیب کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں ایک دعا کثرت سے کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور جب مجمع ہوتا تھا تو وہ اس دعا کو جمع کے صیغے سے پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. معلوم ہوا کہ ایک پلک جھپکانے کو بھی اگر اللہ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لے تو ہمارے تقوی اور ہماری استقامت کا قلعہ منہدم ہو جائے گا. اس لیے یہ دعا مانگتے رہیے کہ پلک جھپکانے بھر کو بھی اللہ تعالی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے. حدیث کی یہ دعا اس آیت کی تفسیر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس امارہ کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی برائیوں کا کثرت سے حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی، یہاں ما ظرفیہ زمانیہ اور مصدریہ ہے، چنانچہ اب اس کی تفسیر ہو گئی ایسی وقت رحمت ربی، یعنی نفس کے شر سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جبکہ ہمارے رب کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہو. اس آیت کی تفسیر حدیث کی دعا نے کر دی کہ جب یہ بات ہے تو خدا سے پناہ مانگو اور کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یعنی آپ کی وہ رحمت جو الا ما رحم میں ہے، ہم وہ رحمت مانگتے ہیں. حدیث میں اس رحمت کے حصول کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے. حدیث کی اس دعا اور اس آیت کو ملا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے ایک عجیب و غریب مضمون عطا فرمایا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اصلح لی شأنی کلہ، ہماری ہر حالت کو درست کر دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خبر دی تھی کہ نفس کثیر الامر بالسوء ہے، اور اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں وہی رحمت مانگ لی. یہ دعا پڑھتے رہو اور اللہ کا نام لیتے رہو، انشاءاللہ ہر گھڑی کی خیر عطا ہوگی. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قومه فأذموه وهو یمسح الدم عن وجهه وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پہنچتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہ ساتھ جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ ساتھ علم کے، یعنی جہالت کے ساتھ گناہ، لا علمی کے ساتھ گناہ کرنا، وہ اس سے کمتر ہے علم کے ساتھ گناہ ہونے کے. پس منقول ہے، ویل للجاہل مرتن وویل للعالم سبع مرات. ترجمہ، جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس برے عمل پر، اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے، پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں خود حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے، اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلودہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین یعنی کلمہ پڑھنے لگیں. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ترجمہ: اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے. جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. ترجمہ: اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھانے اور پینے اور سواریوں کے بیان میں, کھانے پینے کی چیزیں اور سواریوں کے بیان میں. بصل یعنی پیاز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پیاز کی نسبت پوچھا. انہوں نے کہا کہ سب سے اخیر جو کھانا آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے, اور صحیحین میں آپ نے اس کے کھانے والے کو یعنی کچا کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی پیاز یا لہسن کھاوے تو ان کو پکا کر بدبو مار دے. یعنی کچا لہسن چونکہ اس میں بو ہوتی ہے اور منہ میں بس جاتی ہے اور انتہائی ناگوار ہوتی ہے, اسی طرح پیاز بھی کچا اگر کھائیں تو اس کی بو ناگوار ہوتی ہے تو دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر فوری مسجد میں آنے سے بدبو کی وجہ سے منع فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لامة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اهد امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم عاف امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انصر امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه. وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين الغاصبين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، انا نجعلك في نحورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.